اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلوات بھیجیے محمد و علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید علی اختر جعفری، مرحوم زیب النساء، مرحومہ مہر النساء، مرحوم سید محمد احسن جعفری، مرحومہ سیدہ بطول بانو، مرحوم ظہیر احمد، اسی خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. گزارش اور ہے آپ سے، مولانا موسیٰ بیگ صاحب مدرس اللہ العالی، مولانا اعجاز حیدری صاحب، مظفر نقوی شاعر اہل بیت، بلال ساتھی صاحب، اور جہاں بھی کہیں کسی کا کوئی عزیز مریض ہے یا مریضہ ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ واجل عطا ہو. ان تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. فیضان محترم، یوں سمجھ دیجئے کہ میں پیشخانی کر رہا تھا پانچ دن، آج پانچویں مجلس تک آ پہنچے. کس کی پیشخانی؟ جو کل سے یہاں مجالس ہونے والی ہے انشاءاللہ، علی محمد نقوی صاحب حجت الاسلام والمسلمین، مولانا علی شاہ صاحب کے بھی نام سے ان کو لوگ جانتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اصل میں ہاں، ہم لوگ ناموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ پروموٹ کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ لوگ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ میں پیشخوانی کر رہا تھا. کل سے آپ کو انشاءاللہ ایک علمی مجالس سننے کو ملیں گی، اور جو جہاں تک میری شناخت ہے میں جانتا ہوں کہ کتنے بڑے عالم ہیں وہ، اور کتنی اچھی مجالس اور کتنا اچھا خطاب، پرمغز خطاب ہوتا ہے. کل سے وہ پڑھیں گے 15 سفر تک، اور اس کے بعد میرے ایک اور دوست حجت الاسلام مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب 16-17 تینوں اس خطاب فرمائیں گے. میری اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سنیے، کیونکہ پڑھنے والے جتنی بڑی تعداد میں ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے ہیں پڑھنے والے، کتنے بچے ہیں. وہی ہوتا ہے کہ سارا لوڈ 2-3 آدمیوں کے اوپر آ کے پڑ جاتا ہے، تو جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی کال نہیں ہے، بانجھ نہیں ہوئے ہمارے مدرسے، ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے پڑھنے والوں کی، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، بانی ازا رسک لیتے ہوئے ڈرتا ہے، نام تو ہے نہیں، پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب جو لوگوں کے لیے مجلس کر رہا ہے تو بھائی اور بات ہے، لیکن اگر مجلس کر رہا ہے تو جو جس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، پروردگار جانتا ہے. فرش بچھا کے بیٹھ جائیے، جس کو پڑھنے کے لیے بلائے بلا لیجئے، اب جس کی مجلس ہے وہ جانے. عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت لوگ عقیدے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے عقیدے والوں کو میں نے دیکھا مجمع نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں مجلس پھس ہو گئی، مجلس ٹھوس ہو. کہاں گیا عقیدہ بھائی، کدھر گیا عقیدہ؟ بڑوں بڑوں کو دیکھا میں نے، جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ جی میری تو مجلس ہی ٹھوس ہو گئی. کیا ٹھوس ہو گئی مجلس؟ فرش بچھا دیا، میرا کام ہے، بات ختم. اب یہ اندر کا معاملہ ہے کہ بی بی کہاں آئیں گی، 4 آدمی میں آئیں گی یا 4 لاکھ میں آئیں گی، یہ تمہیں کیا پتا ہے؟ یہ تمہیں کیا معلوم ہے بھائی؟ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہو کہ مجمع نہیں آیا تو مجلس نہیں ہوگی، مجمع آئے گا تو مجلس ہوگی. مجلس کا تعلق ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ. اللہ کے لیے کیا ہے، رسول کے لیے کیا ہے؟ مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے فرش بچھایا، پڑھنے والا آ گیا، آپ گھر والے بیٹھے، مجلس ہو گئی. آپ کو کیا پتا اس کا مرتبہ کیا ہے اس مجلس کا، وہاں مجھے کیا معلوم ہے؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تو یہ مجمع کو دیکھ کے نہ جاؤ. مجمع کل بھی جمع، پرسوں بھی جمع ہوگا، لاکھوں لوگ جمع کریں گے، وہ بھاگتے بھی ویسے ہی ہیں. پھر مجمع دیکھ کے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آگے مجمع، مجمع کے دھوکے میں مت آنا کبھی بھی، مجمع کا چکر ایسے ہی ہوتا ہے سارا. ہاں اللہ برکت دے گا، پڑھتے ہم بھی پڑھتے تھے 20-25 میں پڑھتے تھے، اب آپ لوگ عزت افزائی کر دیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. بہرحال تمام علماء طلباء ہمارے مدارس، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، ان سب کی ترقی کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے، محمد علیہ وسلم. اور ایک اپنی جانب سے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ کے تشکر کے لیے دو چار الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزت افزائی ہے میری، بہرحال ایک طالب علم ہوں، آپ حضرات عزت بخشتے ہیں، سماعت فرماتے رہے. ہمارے باب العلم کے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جو یہ پہلی محرم سے سارا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جہاں تک ان کے حد امکان کی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اچھی مجالس منعقدوں، بیچ میں کوئی مجھ جیسا آ جائے وہ اور بات، لیکن باقی سب ماشاء اللہ ایک سے ایک علماء کو لاتے ہیں یہاں پہ، آپ کو سنواتے ہیں. پھر ہمارے جامع منتظر کے جو علماء ہیں، طلبہ خاص طور پہ جو میں دیکھتا ہوں کتنی دلچسپی سے ماشاء اللہ حصہ بھی لیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں. اور پھر ہماری گارڈ، وہ پولیس والے اور یہ گارڈ، جتنے بھی ملازم، ظاہر ہے کہ میں ایک ایک نہیں شناخت کر سکتا، لیکن جس نے جس طرح سے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرمائے. اور یہ حاضرین جو یہاں پر جمع ہیں، مومنین و مومنات جمع ہیں باری الہ، آج کی شب انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. وہ جو ان کی جائز حاجات ہیں وہ ان کی جھولی میں، ان کے دامن میں بھر کے بھیجنا، اور انہیں جب ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جب سب سے پہلے آپ اپنے ملت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مومنین کے لیے دعا کریں گے کہ بار الہ یہ جو امتحان ہماری قوم کے سامنے درپیش ہے، ہمیں اس میں ثابت قدم رکھنا، ہمیں سرخرو رکھنا، ہمیں ایک دوسرے کا قوت بازو بنا کر رکھنا، تمام مومنین کی سربلندی کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. بس وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد بناتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس کے لیے پیدا کیا گیا، افضل العبادت التفکر، یا التفکر افضل العبادہ، کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر خود بخود یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ما خلقت ھذا باطلا، اسے بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہے میرے آنے کا، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، لہذا وہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی چلی جاتی ہے. اسی لیے عبادت کا مسئلہ یہی ہے، یہی عبادت کا مسئلہ ہے کہ جس کی جتنی معرفت بڑھے گی، اتنا ہی اس کی عبادت میں رنگ اور آتا چلا جائے گا. اگر انبیاء عبادت میں افضل ہیں سب سے، تو کیوں؟ کیونکہ زیادہ قربت ہے نا، زیادہ جانتے ہیں کائنات کے رازوں کو. ائمہ طاہرین کی عبادت کی اگر کوئی مثال نہیں لا سکتا، اگر اپنے حبیب کے لیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے کہ بس حبیب تھوڑا سا کم، حالانکہ کسی کو عبادت سے روکا اللہ نے؟ نہیں روکا نا. قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب کم، تھوڑا سا کم، اتنی نہیں، حالانکہ کسی کو عبادت سے نہیں روکا. کیوں؟ اللہ نے منصب ایسا دیا انہیں کہ اب ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ سے اٹھتی ہی نہیں. یعنی یہ شکر کے لیے عبادت کس لیے ہے؟ تو میں مومنین کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم تو صرف اس لیے بھی عبادت کرتے رہو کہ اللہ نے تمہیں اہل بیت کی محبت میں پیدا کر دیا. اس اللہ کا شکر تو ادا کرو جس اللہ نے تمہیں اہل بیت کی محبت پر پیدا کیا. کیا حشر ہوتا اگر علی کی محبت میں پیدا نہ ہوتے؟ زندگی زندگی ہے اہل بیت کی محبت کے بغیر، یہ دنیا دنیا ہے عشق حسین کے بغیر. خدا کی قسم سے ہی بات کہہ رہا ہوں، جو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے نا اس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ویرانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا اگر اس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو. کیا ہے اس میں؟ حیوانوں کی زندگی ہے، درندوں کی زندگی ہے، اگر اہل بیت نہ ہو اس زندگی میں، تو صرف اس پہ شکر نہ ادا کیا جائے اللہ کا کہ اللہ نے وہ محبت میرے دل میں ڈالی کہ اس محبت میں اپنی ہستی قربان کرنے کو تیار ہوں، تشدد برداشت کر لوں گا، میرا گھر جلا دو، مجھے قتل کر دو، مگر میرے دل سے کوئی حسین کو نہیں چھین سکتا. ہے نا، انسان کیا کچھ نہیں چھوڑ دیتا اپنے جان و مال کے لیے. تو اس لیے شکر ادا کرو اللہ کا، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، سورہ ہجر کی 99ویں آیت. اپنے رب کی عبادت کر، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. آئیے اب آپ کو اس وادی میں اتارتے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ, عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین مل جائے. عبادت کس لیے کرنی ہے؟ یقین حاصل کرنے کے لیے. عبادت شروع کر تاکہ اس منزل تک جائے. پہلے عبادت کرے گا تو یقین کا راستہ ملے گا. ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, گھبرائیے گا مت آپ. ایسا نہیں ہے کہ پہلے یقین پیدا کر پھر عبادت کر. پتہ نہیں کب یقین آئے گا, کب تک عبادت نہ کروں, ہے کہ نہیں. ایک دفعہ پورا اشرا پڑھا تھا, صرف ایک اشارہ کروں گا ایک جملے میں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا 177 آیت میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. یا مشرق میں ہوگا کعبہ, کسی کا مغرب میں ہوگا کعبہ, دنیا گول ہے نا بھائی, مشرق ہے یا مغرب, اس طرح منہ کر کے کھڑے ہو جانا نیکی تھوڑی ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ, نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اب مجھے بتائیے جو نماز پڑھ رہا بھائی کون مسلمان ہے نا؟ جو نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہی تو ہے, مسلمان ہے. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے, کیوں فرما رہا ہے پروردگار کہ نیکی یہ نہیں کہ منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, نیکی تو یہ اللہ پر ایمان لاؤ. پروردگار اس کا ایمان ہے, جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے. بس معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا اور ہے, ایمان لانا اور ہے. بتا دیا کہ ہر نمازی کو دیکھ کے یہ گمان نہ کر لینا کہ اس کا ایمان بھی ہے. ہے نا, بت میں آستین میں بت بھی تو ہو سکتا ہے, آستین میں نہ صحیح دل میں تو ہیں, ہے کہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں. آستین میں نہ ہو دل میں تو ہے, تو ایمان اور ہے, سر جھکا دینا اور ہے. اس لیے کہا عبادت کرتا رہے کرتا رہے تاکہ یقین کی منزل تک پہنچ جائے. بس پہلے عبادت کرنی ہے تاکہ اس منزل تک پہنچے. پہلے یقین نہیں کہ پہلے مجھے یقین ہو تب عبادت کروں گا. لوگ کہتے ہیں یقین ہو جائے گا تو نماز پڑھوں گا, کہ نماز کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں, نماز کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں تو پڑھیں گے. روزے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں, اللہ نے کھانے کو اتنا دیا. میں یہ نماز روزے میں مجلس نہیں پڑھنے جا رہا, میں تو کچھ اور بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اب ایک اور دھوکہ, وہ حل تو یہ بھی حل. ایک اور دھوکہ, وہ دھوکہ دور ہو جائے تو یہ بھی دھوکہ دور ہو جائے گا. ایک اور شک, یوں کہہ لیجئے دھوکے کو چھوڑیے, ایک اور شک, ایک اور شبہ. اور وہ شبہ کیا ہے, وہ شک کیا ہے؟ بغیر معرفت کے رونے کا فائدہ؟ میرا ساتھ دیجئے گا, بہت اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, ہے نا. یہ فکر ہے ہمارے معاشرے میں, فکر ہے بھائی, فکر ہے. اگر آج اس فکر کو ختم نہ کر دیا تو پھر بات ہی کیا, ٹھیک ہے نا, کہ بغیر معرفت کے رونے کا فائدہ. معرفت ہے نہیں حسین کی روئے جا رہا ہے, معرفت ہے نہیں کربلا کی روئے جا رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ فکر بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہ اتنا سا کلپس نکال کے کوئی ہوشیار آدمی دے دے, مولانا نے کہا تھا کوئی فائدہ نہیں. بڑے ہوشیار ہیں ہماری قوم بھائی, یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک جملہ نکالے گی کلپ ڈال دے گی. وہ بھائی پوری بات تو سن لو جو کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فکر ہے, یہ ایک فکر ہے معاشرے میں کہ بغیر معرفت کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی پہلے معرفت دلائی جائے پہلے. اب کب یہ معرفت ہو اس کا کوئی پتہ نہیں. امام حسین کی معرفت کتنے عرصے میں پیدا ہوگی بھائی, اس کا تو مجھے نہیں پتہ نا, کسی کو علم نہیں. پہلے معرفت دلاؤ, جب اس کو پوری معرفت ہو جائے گی تو پھر روئے گا. بڑی عجیب سی فکر ہے. میرے گھر میں میرے باپ کی میت پڑی ہو اور مجھ سے کہا جائے رونے کا فائدہ. میرے گھر پہلے مر, وہ دلیل تو میں بعد میں دوں گا جو دینا چاہ رہا ہوں, لیکن پہلے تو میں انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں نا. کہ انسانی فطرت کیا کہتی ہے؟ انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ رونے کا تعلق معرفت حاصل کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا. رونے کا تعلق تو اس کیفیت کے ساتھ ہے جو انسان پہ طاری ہوتی ہے. اور یہ کیفیت ضروری نہیں کہ غم میں ہو, یہ کیفیت تو خوشی میں بھی ہو جاتی ہے. होती है कि नहीं होती? अब उसे को लो भाई पास हुआ है, रो रहा है। अरे भाई कहते हैं खुशी से रो रहा है, कैफियत है ना। रोने का ताल्लुक किस चीज के साथ है? कैफियत है, इसको कहते हैं कैफियत। कैफियत रोना से गम में कब रोता है आदमी? खुशी में नहीं रोता। अच्छी नौकरी मिल जाए रोने लगा, पास हो गया रोने लगा, मैच जीत गया खुशी से रोने लगा। हाँ ये अलग बात है कि बाद लोग मैच हार के गम में भी रोते हैं, मैच जीत के माजरत के साथ, मैच भी जीत गए फिर भी गम में रो रहे हैं कि क्यों जीत गए, हारने पे ज्यादा मिलना थे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये मुझे तो नहीं पता, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुनता रहता हूं अखबार अखबार पढ़ता हूं तो उसमें भी पता चलता है कि हारने पे खुश होते जीतने पे रो रहे हैं, ये भी होता है। लेकिन कैफियत है ना, कैफियत है ना। ये खाली गम में तो नहीं रोता आदमी, खुशी में रोता है कि नहीं रोता? हंस से ज्यादा खुशी मिले तो आंसू, ये कैफियत कैसी है कि हंस से बड़ी खुशी मिले तो भी आंसू उसका इजहार करेंगे, हंस से गम बढ़ जाए तो भी आंसू। तो पहला मरहला मारिफत का नहीं है, पहला मरहला तो कैफियत के तारी होने का है। जब वो कैफियत तारी होगी तो आंख से आंसू खुद ब खुद टपकेगा। अगर मुझे कोई गम मिला है इतना बड़ा, या किसी मोमिन परवरदिगार सबको महफूज रखे, लेकिन बहरहाल दुनिया आलाम का घर है ना, इसी का घर है, गम और आलाम इसमें है इंसान के लिए, इसी इंसान के लिए। तो अब उससे पूछा जाए कि भाई क्यों रो रहा है? आपके मौलवी साहब, आपके बाली साहब का इंतकाल हो गया, अब रोने का फायदा? अरे तुम्हें एक फायदा नुकसान देखूंगा, ये वो जो मेरे पे दिल पे गुजर रही है वो मैं जानता हूं ना कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है कि नहीं है। तो पहला मरहला क्या है? पहला मरहला कैफियत। बाद में सोचेगा, बाद में सोचेगा चंद घंटे गुजरने के बाद कि भाई इंतजाम करना है, स्वयं भी करना है, चेहरुम भी करना है, लोग आएंगे, सोचेगा बाद में कि अब क्या करना चाहिए, कहां तक जाना है, क्या मसाइल दरपेश आने हैं मुझे। पहली कैफियत क्या होगी? गम की तारीख हो जाएगी। तो पहले मरहले में आंसू कैफियत का नाम है। ये कैफियत जब तारीख होगी तो आंसू खुद ब खुद। अब आइए उस सवाल की तरफ आता हूं, फायदा क्या रो रहे? मारिफत तो है नहीं इमाम हुसैन की। अच्छा चलो जी, मना कर दिया, ना रो ना भाई, जाओ पहले मारिफत ले लो जहां मिलती है, फिर आ जाना, फिर तुम्हें मसाइब सुनाएंगे, फिर रोना। पहले मारिफत लेकर आ जाओ जहां से मिलती है। तो फिर ये इमाम हुसैन के गम में ही क्यों? ये इमाम हुसैन के गम में क्यों के बगैर मारिफत के रोने का फायदा नहीं? मुझे एक सवाल का तो जवाब दो, बगैर मारिफत के नमाज पढ़ने का क्या फायदा? ना पढ़ो, ये जितने पढ़ रहे हैं सबको मारिफत आई अल्लाह की, तो यहां भी तो खड़े होके कहो ना क्यों आ रहे हो मस्जिद में, पता तो है नहीं तुम्हें अल्लाह मियां क्या है, नमाज पढ़ने चले आ रहे हो, वहां तो पुकार पुकार के बुलाते हैं, आओ भाई आओ मस्जिद भरो मस्जिद भरो, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, सबको मारिफत है अल्लाह की, तो वहां भी तो ऐलान किया जाए ना कि बगैर मारिफत के नमाज पढ़ने का फायदा, बगैर मारिफत के रोजा रखने का फायदा, बगैर मारिफत के हज करने का फायदा, बगैर मारिफत के खुम्स देने का फायदा, कहो ना, बगैर मारिफत के ज़कात निकालने का फायदा, वहां तो कोई नहीं चिल्ला रहा, वहां तो कोई नहीं कह रहा बगैर मारिफत क्यों। जो वो जवाब है वो ये जवाब है, वाबुद रब का हत्ता याती कल यकीन, इतनी इबादत कर, इतनी इबादत कर कि यकीन की मंजिल तक पहुंच जा। इसलिए मासूमीन ने जोर दिया, मजलिस करो, बुलाओ लोगों को, रो रुलाओ, रोने जैसी शक्ल बनाओ, जब तक ये जमा नहीं होंगे हुसैन की मारिफत मिलेगी कहां से। कहां से मिलेगी? जब जमा होंगे रोएंगे, जब रोएंगे तो ये दिल की जमीन हमवार होगी। जरखेज है ना जमीन, जरखेज जमीन को थोड़ा सा पानी डाला जाए तो सब्जा निकलता है। इसलिए बच्चों को मजलिस में लाया जाता है, क्यों ला रहे हो, जाओ मारिफत दिलाओ पहले, नहीं पहले इनके दिल में मोहब्बत अहले बैत का चिराग तो जलाओ ना, ये आंसू खुद ब खुद उस मंजिल तक इन्हें लेकर जाएगा। जब इतने जमा होंगे तो कुछ मारिफत वाले पैदा होंगे ना, जब इतने सब जमा होंगे तो निकलेगा ना हुसैन की मारिफत की तरफ कदम बढ़ाने वाला, उन्हीं में से तो निकलेगा। और कौन کہاں تک پہنچتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر دے کہ وہ حسین کو پہچان گیا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو خدا کے بندوں یہ دھوکہ نہیں، یہ شک نہیں، یہ شبہ نہیں، بالکل ایسے جیسے قرآن کی منزلیں ہیں، بغیر دلیل کے نہیں جاتا میں، آپ اطمینان رکھیے۔ قرآن کی کتنی منزلیں، ظاہر، باطن، در باطن، در باطن، در باطن، پردہ، پھر پردہ، پھر پردہ، حجاب، در حجاب، در حجاب، کتنے حجابات ہیں۔ اب جب تک سارے حجابات نہ ہٹاؤ قرآن نہ پڑھنا۔ ہٹا سکتے ہو؟ نہیں، پڑھو، پڑھو، دیکھو، سنو، سب عبادت۔ دو ہی چیزوں کو تو اللہ نے دیکھنا عبادت قرار دیا۔ اب میں کہوں قرآن کو دیکھنے کا فائدہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حروف کو دیکھنا عبادت، وہ کہہ رہا ہے کہ تلاوت کرنا بھی عبادت، وہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ اور کس کی دلیل دوں گا؟ خمینی ابو شکن نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، محفوظ ہے، کوثر نام سے جتنی بھی جلدیں چھپی ہیں، لکھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتا نہیں، بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں، عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں۔ خمینی خمینی چلاتے، ان کو خود نہیں پتا خمینی ہے کیا، لکھ دیا پڑھا نہیں، کیا لکھا؟ خمینی نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں خط میں لکھا، خبردار اس دھوکے میں نہ آنا کہ قرآن کو معرفت کے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لکھ رہے خط میں، معرفت لینا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ بغیر معرفت کے پڑھنے کا کیا فائدہ، لکھتے ہیں اس دھوکے میں نہ آنا۔ کیوں؟ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے، اس لیے دلیل دیتے، اس لیے کہ یہ ایک محبوب کا خط ہے، محبوب کے نام، یہ ایک، یہ خمینی ابو شکن کے لفظ، ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ محبوب کی تحریر ہے اپنے محبوب کے نام، اس لیے اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ بس یہ درجہ بندی ہے، یہ منزلیں ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پہلی منزل میں قدم تو رکھو، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ جو قرآن کی منزل ہے وہی اہل بیت کی منزل ہے، جو قرآن کی منزل ہے وہی، عشق تو پیدا کرو پہلے دل میں، وہ خود ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے تمہیں آگے، لہذا وہ شک کو شبہ دور کر لو، جب آئے گا، بیٹھے گا، سنے گا۔ میں ریاکاروں کی باتیں تھوڑی کر رہا کہ کوئی مثالیں دینا شروع کر دے، وہ جی وہ دیکھیے وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو کر رہے ہیں، تو پھر میں مثالیں دوں کیا؟ کیا ہو رہا ہے کہاں کہاں، پھر وہاں بھی جانا چھوڑ دو، کیا ہو رہا ہے مکے میں، کیا ہو رہا ہے مدینے میں، اور کیا ہوتا رہا جب بت رکھے تھے، اللہ کا گھر نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا؟ بنی ہاشم وہیں جاتے تھے، حالانکہ بت تھے اور ان کا کوئی بت نہیں تھا، مگر جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو اللہ کا گھر نا ہے، تو اللہ کا گھر نا۔ بنی ہاشم نے تو کبھی سر نہیں جھکایا بتوں کے سامنے، لیکن بت کدا بنا دیا تھا کہ نہیں بنا دیا تھا، 365 بت تو نہ جاتے کہ ہم اس بت کدے میں نہیں جائیں گے، لیکن نہیں، ہے تو اللہ کا گھر نا۔ تو اگر کوئی غلط کرے تو اس کے غلط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بنیاد غلط ہے، بنیاد غلط
نہیں ہوتی. استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. جب اللہ کے گھر کو غلط استعمال کر سکتا ہے تو باقی باقی کیا بچا؟ اب اس پہ تو مثال لاؤ کہ فلانا یوں کرتا ہے فلانا یوں کرتا ہے فلانا. نہیں نہیں یہ نہیں ہے. اصل ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ہے عزاداری. جب عزاداری میں آ کے بیٹھے گا یہ ہر جگہ. بابا یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا, یہ ہر جگہ ہے اصول یہی کہ جب روئے گا تو پھر یقین کی منزل کی طرف پیرا قدم بڑھائے گا. رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو, یہ تو میں دلیل دے رہا ہوں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيكَ الْيَقِينَ. پہلے یقین پھر عبادت نہیں ہے. پہلے عبادت ہے پھر یقین ہے. پہلے معرفت پھر حسین نہیں ہے, پہلے حسین ہے پھر معرفت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. وہ کہہ رہے ہیں ٹائم بہت ہو گیا, مجلس ختم کرنے ہیں. آپ حضرات آگے آگے تشریف لے آئیے, تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے سلوات بھیجتے ہوئے محمد آل محمد پر. نہیں سرکار, انہیں یہی حکم دیا ہے کہ مومنین کو آگے بلا لیجئے, پیچھے مجمع بہت ہو گیا ہے. ایک دو اور درود بھیجتے ہوئے آپ آگے بڑھائیے. اب بعض مومنین بڑے خوش ہو گئے کہ چلو ختم ہو رہی ہے. ایک بار اور ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد. تو عزیزو بات سمجھ میں آ گئی؟ معرفت کا زینہ کہاں ملے گا بھائی؟ سیڑھیاں ہیں, منزلیں ہیں. مدرسے میں آئے گا بچہ, آتے ہی تو مجتہد نہیں بنتا. یہ میرے طلبہ بیٹھے ہیں عزیز طلبہ, وہ میری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اتنے روز سے. مجھے بتائیے آتی مجتہد بن گئے کیا؟ نہیں, پہلے پڑھو الف بے پہتے. کہا میں مجتہد بننے آیا ہوں, تم الف بے پڑھا رہے ہو. میں معرفت لینے آیا ہوں, تم مصائب سنا رہے ہو مجھے. ایسا ہے, سیڑھیاں ہیں نا بابا. ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک منزلیں ہوتی ہیں. ان منزلوں کو طے کرتا ہوا جس میں جتنا ظرف ہو اتنا آگے چلا جاتا ہے. وہ ظرف کے مطابق وہ دے دیتے ہیں, کون کتنی معرفت برداشت کر سکتا ہے. اور کچھ لوگ دھوکے میں رہتے ہیں, انہیں خود ہی نہیں پتا معرفت کیا ہے. شور مچا رہے ہوتے ہیں معرفت معرفت کا, انہیں خود ہی نہیں معلوم کہ معرفت کا راستہ جاتا کہاں سے ہے, نکلتا کہاں سے ہے. کربلا سے ہو کے تو انسان کعبے نہیں پہنچ سکتا, کربلا کے بغیر تو کعبے نہیں پہنچ سکتا. کربلا سے راستہ نہ گزرے تو اللہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو. کربلا کے بغیر کہیں کا راستہ نہیں ملے گا. وہی تو راستہ ہے جسے سب جانتے تھے, اقبال ہو یا کوئی ہو, سب جانتے تھے کہ کیا ہے یہ راستہ, کون ہے یہ حسین, کیا ہے یہ حسین. اس لیے تاکید, اس لیے زور زور زور, عذاب برپا کرتے رہو, عذاب برپا کرتے رہو. کیوں؟ یہ ضرب کاری ہے جو یزیدیت پہ پڑ رہی ہے. یہ ضرب ہے, حسین کی ضرب ہے. اسی پر تو جھگڑا ہے نا, چھوڑ دو کائے کا جھگڑا, ختم جھگڑا. دنیا میں کیا سرحد کیا ہے ہمارے ان کے درمیان؟ کس بات پہ یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے؟ کس بات پہ یہ شہادتیں؟ چھوڑ دو سب جھگڑا, ختم. تیار ہو چھوڑنے پہ؟ اس لیے کہ جب تم سینے پہ ہاتھ مارتے ہو تمہیں تھوڑی پڑ رہا یزیدیت کے پڑ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں؟ زندہ محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نہ سمجھیے کہ خدا نہ کرے پتہ نہیں کہاں آپ کو بہکانے کی طرف لے رہا. نہیں, منزلیں ہیں منزلیں. اس کے بغیر, اس عشق کے بغیر کچھ نہیں ملتا کسی کو, کچھ نہیں ملتا. ویسے قرنی نہیں بن سکتا تھا اگر یہ عشق نہ ہوتا. ابو ذر نہ ہوتا اگر یہ عشق علی نہ ہوتا. سلمان اہل بیت میں سے نہ بنتا اگر عشق علی نہ ہوتا. کیا معلوم دنیا کو کہ اس عشق کی وادی میں کیا کیا رکھا ہوا ہے, کہ زبان کٹوانے کا بھی اپنا لطف آ رہا ہے میسم کو، ہاتھ پیر قلم کرانے کا بھی اپنا لطف آ رہا ہے اسے، وہ جانتا ہے نا کہ یہ کون سی وادی ہے۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اتنی عبادت کر کہ یقین کی منزل تک تو پہنچ جائے گا۔ اس لیے واپس لایا، اتنی دلیلیں دے کے اپنے بچوں کو، اس لیے نماز پڑھو کہ علی ہو یا حسین سب سجدے ہی سے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے پڑھو۔ اب تو سمجھ میں آ گئی نا بات، مجھے کیا معلوم میری معرفت کی منزل کیا، میں تو جاہل آدمی ہوں، لیکن میں یہ تو جانتا ہوں نا کہ حسین سجدے کے عالم میں گیا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں نا کہ علی پہ ضربت کب لگی ہے، کتنا بزدل ہے وہ شخص جو یہ کہہ دے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، علی کی قتلگاہ ہے، بزدل ہے۔ ہم تو اسی لیے جاتے ہیں جہاں سے میرا مولا گیا، اس سے اچھی مرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا یہ تو بزدلی ہوئی نا کہ نہیں جانا، ہم تو جاتے اس لیے جہاں سے میرا مولا معراج پہ گیا ہے، اس سے اچھی کوئی موت کی جگہ ہے کہ میں وہیں سے چلا جاؤں، اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ سمجھ میں آیا، اس لیے میں نے یہ دلیلیں دی کہ عزاداری اور اس میں جو مقابلہ بے وقوفی میں کراتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے آپس میں۔ اتنی عزاداری کرو کہ حسین تمہیں اپنا بنا لے، اتنی عبادت کرو کہ اس یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ، اس لیے عبادتوں کا حکم دیا گیا۔ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اربوں فرشتے قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں۔ کل میں نے عرض کیا نہیں کیا، آپ کے کرنے نہ کرنے سے اس کی الوہیت پہ کوئی فرق آ رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن نہیں، تمہارے دل کی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے، تمہارے نفس کی پاکیزگی کے لیے سر جھکانے کو اللہ نے قرار دیا۔ جھکو اپنے، جو میری بارگاہ میں جھکے گا میں اسے سر بلند کر دیتا ہوں۔ کیا کہ نہیں کیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، اللہ نے ان کو دنیا میں آخرت میں سر بلندیاں دی ہیں کہ نہیں دی؟ دنیا کے سامنے جھکتے ہو، اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے، لہذا رشتہ ہے۔ اس دھوکے میں نہ آنا، معرفت جب ہی ملے گی جب آؤ گے، جب مسجد میں اتنے نمازی بھریں گے نا تو کوئی اکا دکا نکلتا ہے اللہ والا، سارے تو اللہ والے نہیں ہوتے، اللہ والی مارکیٹ والے ہوتے۔ ہمارے یہاں اللہ والی مارکیٹ، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا، سب اللہ والے تو نہیں ہوتے، سب کو بھگا دوں مسجد سے کہ کیوں آ رہے ہو، معرفت تو ہے نہیں، بغیر معرفت کے نماز پڑھنے کا فائدہ نہ، پڑھو پڑھو کیوں، ارے سر جھکانے کا تو ثواب مل رہا ہے نا، نہ پڑھنے کے عذاب سے تو بچ رہا ہے۔ تو یہ آنسو کیا ہے، کیفیت ہے، کیفیت کا نام ہے۔ دیکھیں بچہ انوالو ہے، بچے میری مجلس میں، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ صلوات بھیجیے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ کیفیت ہے، میرے گھر میں جنازہ پڑا ہو اور میں مجھ سے کہا جائے کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں بھائی، اور پھر اتنی دنیا کی بات سمجھ میں نہیں آتی جو یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر معرفت کے رونے کے فائدہ۔ اتنا تو بتاؤ کہ میرا باپ بھی انتقال کر جائے 10 دنوں کے اندر، تو میں تو اس کا بھی سویم نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ زہرا کے لال کا عاشورہ نہیں ہوا، سویم نہیں ہوا ابھی۔ تو جو غم میرے لیے اتنا بڑا ہے، کائنات کا سب سے بڑا غم ہے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی سی بات کہ کون ہے حسین، کہ اس کے سویم سے پہلے اپنے مرنے والے کا سویم نہیں ہوگا، اس کے چہلم سے پہلے اپنے مرنے والے کا چہلم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہیں ہوا، نہ حسین کا سویم ہوا نہ چہلم، وہ تو بی نے منایا جب منایا۔ آئیے اب آج کی مجلس سے بھی تھوڑا سا یہ میں ربط پیدا کرنا چاہ رہا تھا، ایک اور شک بھی دور کر دیں لوگوں کا، ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں، یہ کہاں قرآن میں، یہ آپ نے خود بنا لیا، فلاں چیز خود بنا لی، فلاں چیز خود بنا لی۔ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لهم نبیهم ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وَبَقِيَتُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب تالوت کو جالوت سے لڑنے کا حکم دیا گیا, جب تالوت کو سردار بنایا, ارمیا پیغمبر جناب شموئیل پیغمبر نے سوال کیا بارگاہ میں, اے پروردگار ہمارے لیے فتح کی کوئی نشانی قرار دے. آیت 248 آیت سورہ بقرہ کی اللہ نشانی بتا رہا ہے. قال لهم نبیهم, جو نشانی اللہ نے نبی کو بتائی تھی وہ نبی انہیں بتا رہا ہے. ان کے نبی نے, بنی اسرائیل کے نبی نے ان بنی اسرائیل کو بتایا, انا آیتا ملک ہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینت من ربکم, تمہاری فتح کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو تم سے لے لیا گیا تھا وہ واپس آئے گا, اس میں تمہارے لیے سکون کا سامان ہوگا. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس تابوت میں سکون ہوگا. اور کیا کیا ہوگا سنو, وہ بقیہ تم مما ترکا آلو موسا و آلو ہارونا, اس تابوت میں وہ سارا ورثہ ہوگا جو آلے موسا نے چھوڑا, آلے ہارون نے چھوڑا, اس تابوت کا ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے.
قرآن ان آیت ملک, نشانی یہ ہے کہ تابوت واپس آئے گا. کیوں؟ پروردگار اس نشانی کے بغیر فتح نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. تو سنو دو چار منٹ, یہ تابوت ہے کیا؟ یہ تابوت وہ ہے جس میں مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ کو رکھ کے لہروں کے حوالے کیا تھا. 2 گز چوڑا, 3 گز لمبا. سائز میں اختلاف ہو سکتا ہے قصص انبیاء کی روایات کے مطابق, کوئی نزاع کرنے کی بات نہیں ہے. یہ تابوت, یہ علامت ہوتا تھا ان کی کہ جب تک یہ تمہارے درمیان رہے گا دشمن تم پر غالب نہیں آئے گا. اس میں کیا کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی زرہ, جناب موسیٰ کی عصا, جناب موسیٰ کا ابا, جناب موسیٰ کے نالین, ہارون کی ابا, ہارون کا امامہ, ہارون کے نالین, یہ سب اس تابوت میں تھا. جناب زکریہ نے 7 قبے بنوائے بیت المقدس کے, 1 قبہ مخصوص کیا اس تابوت کے لیے. بنی اسرائیل آتے تھے, اس تابوت کی زیارت کر کے جاتے تھے. یہ اس واقعے کے بعد, تالوت کے بعد کی بات پڑھ رہا ہوں کہ اہمیت کیا تھی اس تابوت کی. جب ان لوگوں نے بے احترامی کی, شاعر اللہ کا مذاق اڑایا, کبھی شاعر اللہ کا مذاق نہ اڑاؤ, انہیں کاروبار نہ بناؤ, انہیں بزنس نہ بناؤ. یہ نشانیاں ہیں. کیا کیا بنی اسرائیل نے اس تابوت کے ساتھ؟ اس تابوت کے ساتھ مذاق کیا, اس کے نام پہ پیسے کماتے تھے, اس کے نام پہ دکانیں چلاتے تھے. اللہ نے یہ تابوت ان سے لے لیا, تابوت غائب ہو گیا. صدیوں تک یہ خوار رہے, خوار رہے, دشمن ان پر مسلط رہا, ذلیل کرتا رہا, رسوا کرتا رہا. اور جب فتح کی باری آئی, جناب داؤد مبعوث ہو گئے, تالوت کا لشکر تیار ہوا, تو اللہ نے نشانی قرار دیا کہ وہی فتح کی نشانی جس میں میرے پیارے بندوں موسیٰ اور ہارون کی باقیات موجود ہیں, ان کا احترام کرنا تمہیں واپس دے رہا ہوں. وہ تابوت واپس آیا اور سارے تبرکات کے ساتھ آیا. جو ہی تابوت ان کے درمیان میں آیا, جالوت کی شکست ہوئی. سورہ بقرہ ہے, علماء تشریف فرما ہے سارے. کیا ہے یہ تابوت؟ اللہ نے نشانی قرار دیا, یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ کہ شاعر اللہ, جنہیں اللہ نشانیاں قرار دے دے, وہ چیزیں جو اس کے رسولوں سے منسوب ہو جائیں انہیں ایسے ہی نہ سمجھ لینا, نہ مذاق اڑانا, نہ تردید کرنا, دونوں گروہ تباہ ہو جاؤ گے. جو ان نشانیوں کی تردید کرے گا وہ بھی خسارے میں, جو ان نشانیوں کے ساتھ کھلواڑ کرے گا, مذاق کرے گا, اپنے مقاصد
قانون الہی ہے، والامر بین الامرین، کبھی اس عدالت کے راستے سے نہ ہٹنا، نشانیاں ہیں، چاہے وہ ابراہیم کے قدم ہو، مقام ابراہیم ہو نشانی ہے، چاہے وہ صفا مروہ ہو نشانی ہے، کسی کے قدموں کی یادگار ہے یا نہیں، اس سے بڑی دلیل نہیں آ سکتی۔ لہذا کربلا سے منسوب جتنی چیزیں ہیں، اگر کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کا قصور ہے، اصل چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز میں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ قیامت تک کے لیے، مجھے نہیں معلوم کب تک کے لیے، اللہ اس مٹی کو سرخ نہ کرتا۔ مشیت کے علم میں یہ بات نہیں کہ لوگ بہک سکتے ہیں، کیوں وہ سرخ ہو کے اعلان کرتی ہے کہ یادگار ہے میرے بندے حسین کی، میرے حسین کا خون یہاں پر بہا ہے، کیوں یہ پانی؟ باتیں وہ کروں گا کہ جس کی کوئی تردید نہیں کر سکے گا، بتاؤ مجھے کیوں یہ پانی عباس کی قبر کے گرد طواف کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ جب تک یہ دل کی آنکھیں نہیں کھولو گے نا، میں نے کہا نا یہ اہل بیت کی وادی ہے، عشق کی وادی، جب تک اس وادی میں خالص ہو کے قدم نہیں رکھو گے، نہ معلوم کتنی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کسی کو، کہ ہے کیا، مذاق کرنے والا بھی رسوا ہو جائے گا، اپنے مقاصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے والا بھی تباہ ہو جائے گا، اور ان کی ترغیب کرنے والا بھی، اور دونوں گروہوں کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، جن کے پاس تابوت تھا جب احترام نہ کیا، اپنے کاروبار کے لیے استعمال کیا، رسوا ہو گئے، جنہوں نے تردید کی وہ بھی تباہ ہو گئے، اور جنہوں نے ان شاعر اللہ کا احترام باقی رکھا، وابستہ رہے کہ اللہ کے پیاروں کی یادگاریں ہیں، اللہ نے ہر دور میں ان کے سر کو بلند رکھا، انہیں سرخرو رکھا، انہیں عزت دی، یہ ہے تابوت۔ لوگ کہتے ہیں کہ تابوت کیوں اٹھایا جائے، اب سمجھ میں آ گیا، قرآن میں اس کی مثال موجود ہے کہ نہیں، مگر اصل چیز کیا ہے، احترام۔ اگر احترام نہیں تو خانہ کعبہ کہاں بتخانہ بن گیا نا۔ مومنوں میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، میں نے بڑی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے دو تین باتیں آپ کو، اس میں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکنے کی ضرورت نہیں، شاعر اللہ ہے، سب شاعر اللہ جو یاد دلاتے ہیں مارکہ کرب و بلا کی۔ نہیں چاہتا اللہ، نہیں چاہتا رب کہ میرے جن بندوں نے میرے دین کی خاطر قربانی دی ہے انہیں تم بھول بیٹھو، نہیں چاہتا۔ سنت ابراہیمی نے بتا دیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو بھول بیٹھو، نہیں چاہتا اللہ، ورنہ ضرورت کیا تھی سنت ابراہیمی کی، بھائی میری عبادت کرو، ابراہیم کی سنت میں کیوں چل رہے ہو؟ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، عبادت کربا فرشتے ہیں، لیکن مجھے تمہاری وہی عبادت قبول ہے اپنی بارگاہ میں جو میرے پیارے بندوں کے ذریعے سے آئے گی۔ انسٹیٹیوٹ کی بات ہے، دانش کدے کی بات ہے، دانشگاہ کی بات ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ذریعہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، شاعر اللہ 4 سال کی بچی، اور واقع کربلا اس کے بغیر نامکمل۔ مکمل ہو سکتا ہے واقع کربلا اس بچی کے بغیر؟ نہیں ہو سکتی تاریخ کربلا، کیوں؟ جیسے، اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بار الہ میرا مؤاخذہ نہ کرنا، محبت حسین میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے اللہ نے حسین کا انتخاب کیا، حسین نے اپنے امتحان کے لیے سکینہ کا انتخاب کیا، میں کیا کروں، میرا تھوڑا سا مطالعہ مجھے یہی بتا رہا ہے۔